वर्क है कि जिसके बिगिनर लेवल है, जिसका एडवांस लेवल है, जिसका एक्सपर्ट लेवल है, जिसका प्रोग्रामर लेवल है, अगर कोई इंसान इस कामिल दीन के इन मराहिल पर तरक्की करना चाहे, ऊपर जाना चाहे, उसमें यह काबिलियत पैदा हो जाए कि उसे बिगिनर से एडवांस लेवल पे ले जाया जाए, तो यह काम कौन करेगा? ये काम ये दीन खुद करेगा या कोई और करेगा? ये दो सवाल हुए भी बाकी। दीन फी नफसे ही कामिल हो चुका है, बंदगी जो दीन का असल जौहर है वो अपने कमाल और मेराज तक पहुंच चुकी है, लेकिन बाद वाले इंसानों के लिए जो इस दीन से इस्तेफादा करने के लिए आएंगे, उनके सामने ये दो मसाइल मौजूद हैं। और जब तक इन दो मसाइल का हल खुदा बंदों को नहीं दे देता, उस वक्त तक नेमत दीन कंप्लीट नहीं होगी, तमाम नहीं होगी। यानी दीन कामिल हो गया, लेकिन ये कामिल दीन शैतान सिफत लोगों के हाथ में गुमराही का सबब भी बन सकता है। और इस कामिल दीन के दराजात को कैसे तय किया जाए, इसका पता मुझ बिगिनर लेवल के शख्स को कैसे चलेगा, और मुझे इसके दराजात को कौन तय कराएगा? तब हमारे सामने रिसालत का बाब बंद होने के बाद इमामत की अहमियत सही मानों में सामने आती है कि जब पैगंबर अकरम ने फरमाया कि मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, तो आपने दरहकीकत ये दो चीजें अदा की कि अगर तुम इस कहलियत को पैदा करने में कामयाब हो जाओ कि एक दर्जे से दूसरे दर्जे पर तरक्की कर सको, इसके लिए किसके पास आना पड़ेगा? इमाम के पास। अगर तुम्हें कभी इस शुभे में, ये शुभा कभी तुम्हें घेर रहा हो कि मैं दीन के नाम पर बेदीनी तो नहीं खरीद रहा, कहीं मुझे दीन के नाम पर गुमराह तो नहीं किया जा रहा, तो किसकी तरफ रुजू करो? इसकी तरफ रुजू करो जिसको मैं मुशख्खस और मुअय्यन करके जा रहा हूं। तो जब हुजूर ने दीन के कमाल के साथ इस नेमत इमामत को हमारे हवाले कर दिया, तो अल्लाह की नेमतें कंप्लीट हो गई। यानी अब इंसान इस काबिल है कि वो उस दीन को जो पैगंबर अकरम के जरिए से कामिल हुआ था उससे वैसा इस्तेफादा कर सके जैसा कि करना चाहिए। लेकिन बस आखिर में फिर एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करके मैं बात अपनी तमाम करूं कि फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम ऐसे क्यों नहीं है? हमें इन थ्योरी ये बात समझ में आ रही है कि खुदा ने हुजूर के जरिए से दीन कामिल कर दिया, हमें यह बात भी समझ में आ रही है कि खुदा ने विलायत अमीरुल मोमिनीन और 11 आइम्मा के जरिए से हमें दो और चीजें दे दी, दीन की प्रोटेक्शन, उसकी हिफाजत, और जैसे जैसे हमारे जर्फ में वसत पैदा होती जाए वैसे वैसे तरक्की करने के मौके। फिर हम ऐसे क्यों नहीं? फिर हम फर्द के एतबार से, कौम के एतबार से इस हालत का क्यों शिकार है? बल्कि शायद बहुत सारे लोगों को अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि ये जुमले ही बहुत अजीब से लगते हो, यानी अपने समाहत से नामानूस जुमले टकरा रहे होते हैं कि ये किस किस्म की बातें हो रही, ये कौन से फजाइल बयान हो रहे हैं। लेकिन खुदा ये कह रहा है कि अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, पैगंबर के जरिए से दीन कामिल किया, वअतममतु अलैकुम निअमती, امامت کے ذریعے سے نعمت کو تمام کیا، وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تب میں اسلام کو بطور دین تمہارے لیے قبول کر لیتا ہوں۔ یہ منزل تیسری ہے، اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، پہلی منزل پیغمبر کے ذریعے سے دین کامل ہو گیا، پرفیکٹ ہو گیا۔ اب اس پہ جتنا ترقی کر سکتا ہے انسان، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اتممت علیکم نعمتی، اس ظرف اور اس فریم ورک کا پتہ بتا دیا تمہیں کہ اگر اس سے وابستہ ہو جاؤ گے تو گمراہ بھی نہیں ہوگے، دین کے نام پر بے دین نہیں بنو گے، اور جب ایک مرحلہ ترقی کو طے کر لو گے تو اگلے مرحلے تک پہنچانے کے لیے استاد موجود ہے، آمادہ اور تیار۔ اور جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی پھر رضی تو لکم الاسلام دین، تب اللہ تمہارے لیے اسلام سے بطور دین راضی ہوگا۔ کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو رہی ہوگی کہ اس کامل دین سے بھی تعلق جو نبوت کے ذریعے سے آدم سے لے کے خاتم تک کامل ہوا، اور اس امامت اور ولایت و وصایت سے تعلق جو انسان کو اس کامل دین کے حقائق سے روشناس کراتی ہے اور آگے لے جاتی ہے فرام بگنر ٹو ایکسپرٹ لیول، یعنی 2 اور 2 4 بھی اسی دین سے سمجھ میں آتا ہے، اور انتہائی اعلیٰ ترین منازل و مراحل بھی یہیں سے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ظرف ایک ہے، جیسے بھائی میں نے آپ کی خدمت میں اس کی سافٹ ویئر ایک ہے، جیسی آپ کی سمجھ اور فہم اور قابلیت ہے ویسا پروگرام بنا لیجیے، جیسی آپ کی صلاحیت ہے ویسی اپلیکیشن ڈیولپ کر لیجیے۔ خدا نے کوڈنگ دے دی ہے ہمارے ہاتھوں، لیکن اس بات کو، اس جملے کو انشاءاللہ آگے مزید وضاحت کروں گا، اور شاید یہ آپ کو ایک بہت حیران کن ایک بات، ایک کنسپٹ اور ایک نظریے کے طور پر یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس پوری زندگی کا فریم ورک، پورے تانے بانے انسان کو اور انسانیت کو بنانے ہیں، بنے بنائے کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہ جملہ میں انشاءاللہ آگے بھی دہراؤں گا کہ محشر اور قیامت ہمیں بنانی ہے، بنی بنائی نہیں ہے۔ شاید یہ چیز بہت عجیب لگے آپ، جسے آپ محشر اور قیامت کہتے ہیں یہ بھی انسانیت کی اس ترقی کا سفر ہے، اس ترقی کے سفر کے مراحل کا نام ہے، اور اس محشر تک پہنچنا اور اس کو کریٹ کرنا بھی انسان کا ہی کام ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کون انسان ہوں گے کہ جو اس قدر ترقی یافتہ ہوں کہ ان تمام مراحل سے بالا تر پہلے جا چکے ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ یہ بحث آگے آئے گی۔ تو آج کی حد تک میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور جس چیز کو میں اپنے تہ دل سے محسوس کرتا ہوں، اس احساس میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو اپنے ساتھ شریک کروں، اور وہ احساس ہے تشکر کا۔ کاش کہ آپ، اور میں شاید میں یہ لفظ بھی غلط کہہ رہا ہوں لیکن یہ دعا کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کاش کہ آپ معصومین علیہ السلام کی ان قربانیوں کو محسوس کریں کہ جو انسانیت کی ترقی کا ذرہ بناتی ہے۔ جس وقت اور جس دن ہم نے اس کو محسوس کرنا شروع کر دیا، تو وہ جو شعر ہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، بے اختیار انسان کا دل یہ چاہتا ہے، یعنی کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کا شکریہ ادا کیسے کروں ہستیوں کا۔ کہ ہم جب اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دیں کہ امام حسین نے کیا کیا ہے، امام حسین کیا کر کے گئے، اور امام حسین ہمارے لیے کیا کچھ فراہم کر گئے کہ وہ انسان جو کچھ بھی معرفت نہیں رکھتا, صرف اور صرف نام کے ساتھ اہل بیت سے جڑتا ہے, وہ بھی دنیا کے بہت سارے پڑھے لکھوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اپنے کردار کے حوالے سے. کیا کر کے گئے امام حسین, اس سے محسوس کریں کہ وہ کون سا ظرف بنا گئے, وہ کون سا نیٹ ورک اور فریم ورک ہمارے لیے فراہم کر کے چلے گئے ہیں کہ اگر ہم نے چند فیصدی بھی اس کا حق ادا کر دیا تو ہم کہاں پہنچائیں گے اس کے وسیلے سے. تو یہ وہ احساس تشکر ہے کہ جس ہستی نے اور جن ہستیوں نے, جن افراد نے اپنا سب کچھ دے کر پوری انسانیت کے ارتقاء اور ان کی ترقی کا ظرف بنایا ہے. اور پھر یہ جملہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ظرف بنا ہوا کہیں بھی نہیں ہے, اس پوری انسانیت کی ترقی کا ظرف کہیں بنا ہوا نہیں ہے, انسانوں کو ہی بنانا ہے. جس طریقے سے میں اور آپ اپنی ترقی سے غافل ہیں, اس حال میں موجود ہیں, کوئی ہمیں اس سے باہر نہیں نکالے گا سوائے ہمارے اپنے. خدا ہماری مدد ضرور کرے گا, جس دن ہم نے نیت کی اس ذلت والے گڑھے سے باہر آنے کے لیے خدا ہمارا ہاتھ ضرور پکڑے گا, لیکن کرنا ہمیں, یہ انسانیت کا سفر ہے, یہ انسانیت کی اسکیم ہے کہ جب اشرف المخلوقات بنا کر امانت الہیہ کا بوجھ دے کر اس زمین پر اتار دیا تو میں اور آپ ذمہ دار ہیں, کوئی تیسرا ذمہ دار نہیں ہے زندگی کا. لیکن افسوس کس بات کا ہے کہ ہم اس زندگی کی ذمہ داری لینے سے پیچھے ہٹے ہیں. اور وہ انسان کہ جو 99% غافل انسانوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھاتے ہیں اور ہماری زندگیوں کے تسلسل کا باعث ہیں, وہ تشکر کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ 99% انسان غفلت میں ہیں اور اس قابل ہیں کہ ایک لمحہ بھی ان کی زندگی آگے نہ بڑھے, کیونکہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ترقی ہے, سیر الہی ہے. زندگی کا مقصد اس حیوانیت کی چراگاہ میں چرتے رہنا تھوڑی ہے. 99% افراد غافل ہیں, اور یہ غفلت کس بات کا سبب بنتی ہے کہ زندگی کو ختم کر دیا جائے, بے مقصد ہے. وہ چند افراد جو ان سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ہمیں زندہ رہنے کے قابل بناتے ہیں, وہ شکریہ کے قابل ہیں یا نہیں؟ اس پہلو سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس محرم میں ہم اس حوالے سے غور کریں کہ یہ زندگی, اس کی ذمہ داری, اس کا نظام اور اس کے مراحل کیا ہیں. اور شاید امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ہمیں بھی یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ ہم ان ایسی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں انفرادی اور اجتماعی طور سے کہ جو انسانیت کی خلقت کے مقصد کو پورا کرے. کیونکہ اس قافلے کو پہنچنا تو ہے نا اپنی انتہا تک, یہ تو خدا نے فیصلہ سنا دیا ہے. ہم اگر غافل رہیں گے تو ہم سائیڈ میں کہیں ادھر ادھر کسی کوڑے دان کی نظر ہو جائیں گے, کسی ڈسٹبن کے اندر چلے جائیں گے, اگر ہم نے اس ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا, اگر ہم نے توجہ نہیں دکھائی. تو نتیجہ یہ نکلے گا, قافلے کو تو اپنی منزل تک پہنچنا ہے. تو بہرحال ان ابتدائی کلمات کے ساتھ میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ اور محبت بھی ہمارے ساتھ رہے گی آئندہ آنے والے 9 دنوں میں. اور بہرحال کربلا جہاں ایک عارفانہ پہلو رکھتی ہے, جہاں کربلا ایک عاشقانہ بعد و جہد کی حامل ہے, وہیں کربلا کا جذباتی پہلو بھی عام انسانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے بہت زیادہ شدید اور مضبوط ہے. یعنی کربلا انسان کی عقل کو بھی انتہائی حد تک متحرک اور فعال بنانے کے قابل ہے, اور کربلا انسانوں کے جذبات کو بھی انتہائی حد تک متحرک کرنے کی اہلیت و صلاحیت رکھتی ہے. تو جب ہم امام حسین علیہ السلام کے ظاہری مصائب کا ذکر کرتے ہیں تو ہم تحقیقت اپنے جذبات کی پاکی و پاکیزگی کا سامان فراہم کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ جذبات جو دنیا کے فاسد ماحول میں رہ رہ کر ناپاک ہو جاتے ہیں, کربلا اور کربلا والوں کے صدقے میں ان جذبات کی طہارت ہو جائے, کہ یہ رشتے بھی ان رشتہ داریوں کی اصل نوعیت سمجھ میں آ جائے, کہ یہ رشتہ داریاں اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی اصل نوعیت کیا ہے. تو کربلا اس حوالے سے بھی ہمارے لیے بہترین مواد اور غذائیں نفسات فراہم کرتی ہیں. آج کی حد تک میں جس ہستی کا ذکر کرنا چاہوں گا, یہ ہستی وہ ہے کہ جس کی شہادت نے یوں کہیے کہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے کو مسلم اور واقعی حقیقت بنا دیا, اور وہ شخصیت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی. یعنی جناب مسلم کی شہادت کے بعد اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ اب کربلا ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے وفاداری کا عہد و پیمان باندھ کر امام کو اپنی طرف بلایا تھا, اسی نے, انہی لوگوں نے امام کے نمائندے اور سفیر کو قتل کر دیا. اب کربلا جیسی کسی چیز کے باقی رہنے میں کیا رہ گیا, کون سے رکاوٹ رہ گئی؟ تو جناب مسلم کی شہادت یوں کہیے کہ جس میں کربلا مسلم ہو گئی, مجسم ہو گئی. ہمارے لیے, ہمارے اوپر امام حسین کے حوالے سے جو فرائض عائد ہوتے ہیں امام حسین کی محبت اور امام حسین کے تعلق سے, وہ نہ صرف یہ کہ ہم امام حسین کی معرفت کے ساتھ گریہ کریں, بلکہ یہ بھی کہ ہم امام حسین کی تاریخ سے بھی اپنے کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں, صحیح واقعات کو بھی جانے اور پہچانے. جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے تقریباً 15 رمضان کی تاریخ میں کوفے کی طرف روانہ کیا اور ایک خط آپ کو دیا اور کہا کہ تمہارے ان خطوں کے جواب میں جو اب تک میرے پاس آ چکے, میں اپنے معتمد, اپنے قابل بھروسہ بھائی اور سفیر اور نمائندے کو تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں تاکہ وہ تمہارے حالات اور احوال کو دیکھیں اور اس کی اطلاع مجھے دیں. جناب مسلم 6 شعبان کو کوفے میں وارد ہوئے, 15 رمضان کو مکے سے چلے اور 6 شعبان کو کوفے میں وارد ہوئے. اس وقت آپ کا والہانہ استقبال ہوا, سلیمان ابن صرب قزائی, مختار ثقفی اور مدینے کوفے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے, کیونکہ کوفہ بظاہر شیعوں کا شہر, شیعان علی کا شہر, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو مسلم سے ملنے چلے آ رہے ہیں. مسلم نے قیام کیا مختار کے گھر پر. مسلم کا قیام کہاں ہے؟ مختار کے گھر پر. کچھ افراد جو یزید کے نمائندے تھے انہوں نے یزید کو فوراً خط روانہ کیا دمشق کہ کوفے کے حالات تیرے موافق نہیں رہے, کوفے کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں, ان کی خبر لے. اور نعمان ابن بشیر جو کوفے کا گورنر ہے وہ ان حالات کو قابو کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. یزید نے حکم دیا عبید اللہ ابن زیاد کو جو اس وقت بصرے کا گورنر تھا کہ تو بصرے کو چھوڑ اور فوراً جا کے کوفے کی خبر لے. عبید اللہ ابن زیاد وہاں سے فوراً نکل کر کوفے کی طرف آئے اور جب وہ کوفے میں داخل ہونے لگا تو اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لی۔ کوفے کے لوگ جو جناب مسلم کی حوالے سے اس بات کے منتظر تھے کہ اب امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لا رہے ہیں میرے پیچھے، وہ یہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے کوفے، اور جو در جو افراد استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے۔ لیکن جب ابن زیاد نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تو لوگ یہ دیکھ کر مایوس ہوئے کہ یہ حسین ابن علی نہیں ہے بلکہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، اور وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ لیکن ابن زیاد نے اس ذریعے سے اس بات کا، کوفے کی بدلتی ہوئی فضا کا اندازہ کر لیا۔ وہ فوراً دارالعمارہ پہنچا، اور اس وقت لوگوں کو جب یہ خبر ملی، اب یہاں پر یہ ایک نقطہ ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جو ایک صفاق اور ظالم انسان تھا، جیسے ہی اس کی آمد کی خبر ملی تو کوفے کے افراد جو مسلم کے ساتھی تھے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ انتہائی افسوسناک پہلو، اور یہی وہ پہلو ہے کہ جس سے بچنے کے لیے علماء اعلام اور اسلام معرفت دین و حق پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں، کیونکہ جب انسان حق کی معرفت کے ساتھ حق کی پیروی کرتا ہے تو اس کے دل میں باطل کا خوف کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ انسان جو صرف ظاہر کو دیکھ کر حق کے پیچھے ہوتے ہیں جب بھی کوئی ظالم اور صفاق ان کے سامنے آ جائے تو ان کی حالت دگرگ ہو جاتی ہے۔ جناب مسلم کو مختار کے گھر سے خانی ابن عروہ کے گھر میں کہیں منتقل کیا گیا، ابن زیاد کے جاسوس مسلسل لگے ہوئے، خانی کے گھر میں ان کا ایک نوکر اور ان کا ایک غلام ابن زیاد کے جاسوس ہیں۔ ابن زیاد ہانی ابن عروہ کو پیغام بھیجواتا ہے کہ کیا بات ہے کہ تم اپنے امیر سے ملنے کے لیے نہیں آئے، مجھے یہاں آئے ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے تو ملنے میری ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ ہانی نے حالات کے تغیر کو محسوس کیا، فوراً پہنچے دربار، طولانی گفتگو ہے میں مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ابن زیاد نے شکوہ کیا کہ تم، مجھے پتا چلا ہے کہ تم اپنے امیر کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہا کہ میں تمہیں ثابت کروں، ایک غلام کو بلایا جو ہانی ابن عروہ کے گھر میں رہتا ان کی خدمت کرتا تھا، اس غلام کا نام معقل تھا، اس کو بلا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہانی سمجھ گئے کہ یہ پورا ایک جال بچھایا جا چکا ہے میرے، مجھے پھنسانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر، میں نے مسلم کو پناہ نہیں دی بلکہ مسلم اپنے عقیل مسافر ہیں، انہوں نے میری پناہ طلب کی اور میں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی، میں نے مسلم کو اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو لا مسلم کو دربار میں لے آ اور میں اور وہ فیصلہ کر لیں۔ تب ہانی ابن عروہ، ہم جو اپنی زیارتوں میں ہانی کا نام لیتے ہیں، تب ہانی ابن عروہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جس کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہو اس انسان کو میں اس کے دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس نے وہ لکڑی ہانی کے سر پہ اتنے زور سے ماری کہ لکڑی ٹوٹ گئی اور ہانی کی پیشانی زخمی اور لہو لہان ہو گئی، ان کو قید میں بند کر دی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے سپاہیوں کو بھیجا جنہوں نے ہانی ابن عروہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ مسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے، آمادہ جنگ ہوئے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے جنگ نہیں کی، ارد گرد کے مکانات کی چھتوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے باقاعدہ کہنا شروع کیا کہ اے کوفیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک پردیسی کے ساتھ ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہو کہ جو تمہارے امیر کا باغی اور دشمن ہے؟ تم اس کا ساتھ چھوڑ دو، امیر کی طرف سے تمہارے لیے امان ہے۔ جیسے ہی سورج ڈھلا، جناب مسلم کے ساتھ جتنے افراد تھے وہ آہستہ آہستہ چھپنا شروع ہو گئے رات کی تاریکی میں۔ اور ایک جملہ جو تاریخ میں نقل ہوا ہے، عجیب و غریب جملہ، کہ لوگ مسلم کا ساتھ چھوڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسلم اور ابن زیاد کے جھگڑے سے کیا سروکار۔ یہ تو ان دو حکمرانوں کا، شہزادوں کا جھگڑا ہے، ہم اس میں کیوں نہیں جانتے؟ اتنی جلدی حالت بدل گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ مسلم جب کوفے میں آئے تھے تو 17,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ جب مسلم نے مسجد کوفہ میں نماز مغرب ادا کی ہے تو مشکل سے 17 افراد ہوں گے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے رخ پیچھے پھیرا ہے تو تنہا تھے، ایک شخص بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ اس وقت آپ مسجد کوفہ سے باہر تشریف لائے ہیں اور آپ کاملاً مسافر ہیں کوفے کی گلیوں میں۔ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک خاتون باہر آتی ہے جس کا نام ہے توبہ۔ اس سے کہتے ہیں کہ بیوی، میں مسافر اور تنہا ہو گیا ہوں اس بھرے پورے شہر میں کہ جہاں 17,000 میری بیعت کرنے والے تھے، اب مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اگر تم اجازت دو تو میں یہ رات تمہارے گھر میں بسر کر لوں۔ اس خاتون نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی، خوش آمدید کہا، لیکن جیسا کہ مسلم کے فرزندوں کے ساتھ ہوا ایسا ہی مسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ توبہ کے بیٹے نے ابن زیاد کو جا کے اطلاع کر دی کہ جس شخص کی تجھے تلاش ہے اس نے میرے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے۔ کئی سا سوار مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اس گھر تک آ پہنچے ہوئے۔ جناب مسلم گھر سے باہر نکل آئے اس خیال کے ساتھ کہ میری وجہ سے گھر والوں کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ غیرت ہاشمی، شرافت اسلامی، کہ جس نے مجھے پناہ دی ہے میری وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ تنہا جنگ کرنا شروع کی، اور اس وقت یہ اشعار آپ کی زبان پر تھے کہ میں نے تو یہ قسم کھا لی ہے کہ میں غلام نہیں زندہ ہی قتل کیا جاؤں گا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں ظالم اور جابر اور صفاق اور بے دینوں کے ہاتھ اسیر ہو جاؤں اور قتل کیا جاؤں۔ مسلم جب اس حد تک زخمی ہو گئے کہ لڑنے کے قابل نہ رہے، اس وقت اس سپاہ ظالم کے ہاتھوں اسیر ہوئے، گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کسی خوشامدی نے کہا کہ امیر کو سلام کر، مسلم نے کہا کہ واللہ یہ میرا امیر نہیں ہے۔ اس نے کہا امیر کو سلام کر، پھر کہا خدا کی قسم یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر حسین ابن علی۔ ابن زیاد نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے سلام کرے یا نہ کرے، اسے تو بہرحال قتل ہی ہونا ہے۔ حکم دیا گیا جلاد کو کہ مسلم کو قتل کرو۔ وہ جناب مسلم کو دار المارا کی چھت پر لے گیا، تلوار کا ایک وار چلا، جناب مسلم کا سر اور تن جدا ہوئے اور دونوں کو دار المارا کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا، اور مکے اور کربلا کے بیچ میں کسی منزل پر امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا السلام علیک یا اخی، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آل الطاہرین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار عالمین، جناب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و انصار و عوام کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر سکیں. پروردگار عالمین، ہر اس حماقت اور ہر اس جہالت کے جال میں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پروردگار امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ہر ظلمت سے نکال کر نورانیت الہیت و توحید کی طرف لے جائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.